الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ آج ایک طویل ہفتے کے بعد دوبارہ پھر اللہ کے گھر میں جمع ہیں. درمیان میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا, اس دوران ہماری یہ اصلاحی نشستیں موقوف رہی. البتہ ماہ مبارک کے مناسبت سے صبح و شام کے درس چلتے رہے. اللہ رب العالمین نے زندگی میں یہ مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں. اس طرح صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, اسی طرح مختلف مہینے آتے ہیں, مختلف سال انسان کی زندگیوں میں آتے ہیں. یہ ماہ مبارک بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت کی, عبادت کی توفیق مرحمت فرمائی. دن روزے میں گزرے, رات تراویح کی عبادت میں, اور اسی طرح مختلف عبادات سے اللہ پاک نے ہمیں سرفراز فرمایا. اللہ رب العالمین ماہ مبارک کی بھی تمام عبادات اور طاعات قبول و منظور فرما لے, اور اس ماہ مبارک کی بدولت اللہ ہمیں ساری زندگی اسی طرح پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رمضان مبارک میں ہم پاکیزگی کے ساتھ گزار رہے تھے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سنہرا موقع ہوتا ہے کہ بندہ پورے مہینے اللہ کی عبادت کرتے کرتے گناہوں سے بچتے بچتے اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ عبادت گزاری کس طرح کی جاتی ہے اور گناہوں سے پرہیزگاری کس طرح اختیار کی جاتی ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے بہترین موقع سے فائدہ اٹھا لے, اور جو بندی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس معمولات سے اپنی زندگی سنوار لے, تو آئندہ زندگی بھی انسان اسی طرح پاکیزہ گزار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی پوری زندگی رمضان کے انداز میں گزار سکتا ہے, اور یہی ایک مومن مسلمان کی کامیابی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا اس مقصد کو سامنے رکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہے, اس کی محبت اور اس کی رضا اور خوشنودی کو سمیٹتا رہے کہ جب دنیا سے واپسی ہو تو اللہ تعالیٰ اس حال میں اپنے بندے سے ملاقات کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں اور بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اہل ایمان کی شان بیان فرمائی کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید درجے کی محبت رکھتے ہیں. یہ جو مختلف موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, ان موقعوں میں ہم اور آپ کھلی آنکھوں مشاہدہ کرتے ہیں کہ بسا اوقات محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے, تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے, دوستی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے نظر آتی ہے, اور پھر عبادت کے اندر بھی حلاوت محسوس ہوتی ہے, اطاعت اور فرما برداری میں بھی دل لگتا ہے. انسان جتنا صاف ستھرا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی ایمانی ترقی ہوتی ہے, اور اس کا نور بصیرت اتنا ہی زیادہ اجلا ہوتا ہے. گناہوں کی زندگی میں انسان جتنا زیادہ دستا چلا جاتا ہے, ہنستا چلا جاتا ہے, اس کی یہ نور بصیرت, بصیرت کی نگاہ اتنی ہی زیادہ دھندلی ہو جاتی ہے. اسے اپنے آس پاس کی گندگیاں دکھائی نہیں دیتی, گناہ اور برائی دکھائی نہیں دیتے. جتنا زیادہ اس کے اندر ایمانی ترقی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ نور بصیرت کے اندر جلا ملتی ہے, بینائی صاف اور شفاف ہوتی ہے. انسان کو پھر اپنے دانت دھبے دکھائی دینے شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح ایک انسان جس کی بینائی کمزور ہو, چشمہ بھی نہ لگا ہو, تو سامنے کھڑا ہوا انسان اس کو ایک مجسمہ تو دکھائی دیتا ہے لیکن پہچان نہیں پاتا کہ یہ زید ہے یا عمر ہے یا بکر ہے. اور اگر وہی انسان اس کے چشمہ لگ جائے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ سامنے کھڑا ہوا انسان یہ فلاں شخص ہے. اور اگر صحیح سلامت بینائی والے انسان کو دوربین دے دی جائے, خودبین دے دی جائے, تو پھر وہ ایسی ایسی چیزیں دیکھ پاتا ہے جو دوسرے انسان نہیں دیکھ پاتے. یہی حال ایمان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایمان میں ترقی عطا فرماتے ہیں, نور بصیرت میں ترقی ہوتی ہے, فراست ایمانی اتنی بڑھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تقو فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور الله، وہ پھر اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے جس انسان کے سامنے دوربین ہو، خوردبین ہو، تو وہ اس گہرائی تک کی چیزوں کو دیکھ پاتا ہے جسے دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے. ایمان جتنا ترقی کرتا ہے اور ایمانی صفات انسان کے اندر جتنی زیادہ جڑیں پکڑتی ہیں، گناہوں اور برائیوں سے انسان جتنا بچتا ہے، اس کی بصیرت کی نگاہ اتنی ہی صاف شفاف ہوتی ہے. آس پاس کی اس کو گندگیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، اپنے عیوب جن سے بظاہر وہ غافل تھا اس کو پھر آہستہ آہستہ اپنے عیوب نظر آنے لگتے ہیں کہ مجھ میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، یہ داغ بھی مجھ میں لگا ہوا ہے، یہ دھبا بھی مجھ میں لگا ہوا ہے. یہ ایمانی کیفیات بڑھتی ہیں اور گھٹتی ہیں، ترقی ملتی ہے اور خدا نہ خواستہ گناہوں کی زندگی ہو اس میں تنزل آتا ہے. یہ چیز رمضان مبارک میں بہت نمایاں ہو جاتی ہے کہ انسان جب صبح سے شام تک گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں لگاتا ہے اور ذکر و اذکار بھی خوب ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو چند دن رمضان کے گزرتے ہیں تو انسان کو فطری طور پر گناہوں سے ایک عجیب وحشت ہونے لگتی ہے اور دلی طور پر گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے کہ میں جس پاکیزگی کے ساتھ اپنی عبادات کر رہا ہوں تو وہ گناہ پھر اس کو برے لگنے لگتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ رمضان کے بعد اگر پھر گناہوں کی زندگی میں انسان دھس جائے اور گناہوں کو پھر سے اپنا لے تو ہوتے ہوتے وہی گناہ پھر اس کے چسکے بن جاتے ہیں اور ان کے بغیر انسان کو رہنا مشکل ہوتا ہے اور بینائی اتنی جلدی ہو جاتی ہے کہ وہ سارے داغ دھبے پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی ایمانی ترقی مانگنے کی ضرورت ہے، بینائی کی شفافیت مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ایمان اتنا صاف شفاف عطا فرما دے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی بھی برائی کرتا ہے تو وہ برائی اس کے لیے اتنی بوجھل ہوتی ہے، اتنی بھاری بھرکم ہوتی ہے، اسے یوں بوجھ محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بڑا پہاڑ اس کے سر پر آ گیا. اور خدا نہ خواستہ اس کو حضور کی زندگی ہو، گناہوں کی زندگی ہو، تو فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان کو وہ گناہ اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور انسان نے اڑا دی. تو یہ گناہوں کا بوجھل محسوس ہونا، طبیعت کے اندر گرانی کا محسوس ہونا، یہ ایمان کی ترقی کی علامت ہے. اور بڑے بڑے گناہ کر کے بھی انسان کو مطمئن رہنا اور اپنے اندر کسی بے چینی کو محسوس نہ کرنا، یہ ایمان کی تنزل کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ایمان کی ترقی عطا فرمائے کہ دن بدن ہمارے ایمان میں ترقی ہو، ایمان مضبوط سے مضبوط تر، مستحکم سے مستحکم ہو. تو یہی ایک ایمان والے کی شان ہوتی ہے کہ وہ روز بروز ایمانی لحاظ سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دل بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، دل دماغ دیے ہیں تاکہ وہ ان کو کام میں لائے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کر سکے. ہر سینے کے اندر ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے، دماغ دیا جو اللہ تعالیٰ نے عقل و خرد کے لیے ایک محور بنایا، مرکز بنایا، اچھائی اور برائی کے لیے اس کو ایک سوچ سمجھ دے دی کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تمہاری خیر خواہی کس میں ہے، بدخواہی کس میں ہے، تمہارا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے. عقل مند انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے ہمیشہ اچھائی کو اپناتا ہے، برائی سے بچتا ہے. اور دل اور دماغ یہ دونوں ایسے مرکز اللہ تعالیٰ نے رکھے کہ یہ دھڑکتا ہوا دل اور دھڑکتی ہوئی عقل ہر انسان کو اللہ پاک نے عطا فرما دی کہ جو بھی انسان ہوگا ان کو کام میں لائے گا تو وہی انسان کامیاب اور کامران ہو جائے گا. اعضاء بدن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، ہر ہر عضو بدن اپنا اپنا کام کر رہا ہے. آنکھ ہے وہ دیکھنے کا کام کرتی ہے، کان ہے وہ سننے کا کام کرتے ہیں، زبان ہے وہ بولنے کا کام انجام دیتی ہے، تو ناک ہے وہ سونگھنے کا کام، ہاتھ پاؤں ہیں وہ اپنے اپنے کام انجام دے رہے ہیں. اسی طرح دل اور دماغ بھی ہیں جس کو اللہ پاک نے اپنے کام دیے ہیں. دل کو اللہ تعالیٰ نے محبت کا مرکز بنایا اور دماغ کو علم کا مرکز بنایا. دل کے ذریعے سے انسان محبت کرتا ہے اور عقل کے ذریعے اللہ پاک نے اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنا علم عطا فرمایا. سوچ سمجھ کے جو انسان کو ایک ملکہ عطا فرمایا, اس کے ذریعے سے انسان فیصلہ کرتا ہے کہ میری اچھائیاں کس میں ہیں, میری برائی کس میں ہے, میرا نفع کس میں ہے, میرا نقصان کس میں ہے. دل اور عقل جب اپنی اپنی کہیں اے کمار, دل کی صلاح کیجیے, عقل کی کیا کیجیے. جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں ہمیشہ وہ عقل سے ہی کام لیتے ہیں, اور پھر وہ عقل سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مقدم رکھتے ہیں, اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں. یہی ایک انسان مومن مسلمان کا سیدھا وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے کہ جس پر چلتے ہوئے عقل اور دل ان دونوں سے کام لیتے ہوئے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے بچاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو اپناتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران قبر کی کھدائی چل رہی تھی, آپ کے پاس فرصت تھی تو آپ نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا, لکیر بنائی اور اس کے اطراف میں بھی چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی, نقشہ بنایا اور اس کے بعد آس پاس موجود اپنے صحابہ کو دکھایا. فرمایا کہ یہ بیچ کی لکیر جو سیدھی جا رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے, یہ سیدھا وہ راستہ ہے جو بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے, جنت میں داخل کر دیتا ہے. جنت یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی, یہ وہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بنایا جس کو عظیم الشان نعمتوں سے سجایا, آراستہ کیا, ساری نعمتیں عطا فرما دینے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے وہ اپنی ملاقات کا شرف ہوگا. تو جنت یہ ملاقات کا وہ ٹھکانہ ہے جہاں بندے اپنے رب سے ملاقات کریں گے. تو صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے اور پھر اپنے مالک و خالق سے ملاقات کا شرف اس کو نصیب ہوگا. آپ نے وہ سیدھی لکیر کھینچی, درمیان میں چھوٹے چھوٹے لکیریں دائیں بائیں کھینچی, فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور درمیان میں چھوٹے چھوٹے جو خطوط تم کو نظر آ رہے ہیں یہ لکیریں نظر آ رہی ہیں, یہ شیطانی راستے ہیں. ہر موقع پر ہر موڑ پر شیطان یہاں بیٹھا ہوا ہے تمہیں اچکنے کے لیے, تمہیں ورغلائے گا, اپنے جال میں پھانسے گا, مختلف طریقوں سے تمہیں صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. فرمایا کہ جو بھی اس سیدھے راستے پر چلتا چلا جائے گا وہ اپنے منزل مقصود تک جا پہنچے گا, اور جو شیطان کے ان بیچ کے راستوں میں الجھ گیا, کسی بھی گمراہی کے اندر بھٹک گیا, فرمایا کہ اس صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کی دلدل میں پھنس جائے گا. تو بات یہی ہے کہ مومن اپنی عقل و خرد کو استعمال کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور معرفت کو استعمال کرتے ہوئے, ایمان کی روشنی میں اپنے لیے ایسا ضابطہ حیات مقرر کرتا ہے, ایک ایسی سیدھی راہ منتخب کرتا ہے کہ زندگی کا دستور بنا لیا, ایک معمول بنا لیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر, اپنی زندگی کا ایک پورا نمونہ بنا کر, ایک دستور عمل بنا کر اس ڈگر پر اپنے آپ کو چلاتا ہے. پھر رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان, زندگی کا ہر دن اس کے لیے عید کے دن جیسا ہوتا ہے اور ہر رات اس کے لیے شب قدر جیسی ہوتی ہے. اے خواجہ چرسی شب قدر نشانی, ہر شب شب قدر قدر بدانی. اے خواجہ تم شب قدر کی علامات کیا پوچھتے ہو؟ مومن مسلمان کے لیے اگر وہ قدردان ہو تو ہر رات اس کے لیے شب قدر کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اپنے بندوں سے ملاقات کے لیے آسمان دنیا پر موجود ہوتے ہیں. تو قدردانی کی بات ہے کہ انسان کو اگر اپنی زندگی کے شب و روز کی قدر محسوس ہو جائے, وہ اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کرنے لگ جائے, تو وہ پھر کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے زندگی کے لیے ایسا دستور عمل تیار کر لیتا ہے کہ پھر ایسی سیدھی راہ کو اپنا لیتا ہے کہ صراط مستقیم پر اس مضبوطی کے ساتھ وہ چل پڑتا ہے کہ درمیان میں دائیں بائیں شیطان کے الجھاؤ آتے جائیں, شیطان بہکانے کی کوشش کرتا جائے, وہ شیطان کے جال سے بچتا چلا جاتا ہے, اپنے آپ کو بگڑ بگڑ ہونے سے بچاتا ہے, ڈاواں ڈول ہونے سے بچاتا ہے, سیدھا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو مرضیات کی چیزیں ہیں ان کو اپناتا ہوا منزل مقصود پر جا پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی شان بیان فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید درجے کی محبت کرتے ہیں. جب انسان کو شدید درجے کی محبت ہو تو محبت یہ انسان کو خود آداب محبت سکھاتی ہے. شدید درجے کی محبت جب بندے کے دل میں آ جائے تو بندہ خود بخود پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, پھر واپس پلٹنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا. دنیا کے اندر انسان کسی سے محبت رکھتا ہے تو وہ محبوب کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتا جاتا ہے, اور وہ چاہتا یہ ہے کہ مجھے محبوب کے پاس زیادہ سے زیادہ ملاقات کا موقع ہو, زیادہ سے زیادہ اس کے دیدار کا موقع ہو. یہی محبت اگر اللہ تعالیٰ کی نصیب ہو جائے تو پھر بندہ اپنے ساری زندگی کے اندر ہمیشہ اس کا دھیان اس کی توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لگی رہتی ہے. محبت یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اس میں انسان جس سے اس کو محبت ہوتی ہے جو چیز کو پسند آ جائے تو بس ہر وقت اسی چیز کا دھیان اس کے دل دماغ میں چھایا رہتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ وہ اہل ایمان کے جن کے دل دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت رچ بس جائے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس کے سامنے ہوں, ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھنا چاہتا ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر ڈوب کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہو, اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے والا ہو. محبت یہ ایک عجیب کیفیت کا نام ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے محبت کا مرکز بنایا اور عقل علم کا مرکز بنایا, اس دل کے اندر انسان کے کسی نہ کسی کی محبت ضرور بستی ہے, یا تو خالق کی محبت بسے گی یا مخلوق کی محبت بسے گی. مخلوق کی محبت یہ فانی ہے اور عارضی ہے, دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں جتنے گہرے سے گہرے محبوب قریب رشتے بھی کیوں نہ ہو آخرکار اس کے اندر فنا ہے. حضرت جبریل امین نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی محبتیں ہیں جتنے بھی تعلق ہیں ہر تعلق کا اختتام آخرکار بچھڑنے پر ہے توڑ پر ہے, ہر جوڑ کا اختتام توڑ پر ہوتا ہے. میاں بیوی کی محبت ہے جتنی بھی گہری محبت کیوں نہ ہو آخرکار زندگی میں وہ وقت آتا ہے یا تو شوہر پہلے چلا جاتا ہے یا بیوی پہلے چلی جاتی ہے. اولاد اور ماں باپ کا کتنا گہرا رشتہ ہے زندگی میں وہ لمحات آتے ہیں کہ ماں باپ بھی آخرکار اولاد کو چھوڑ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, بسا اوقات ماں باپ کے ہوتے ہوئے اولاد ماں باپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. عید کے دن مغرب کی نماز میں ہم نے ایک 21 سالہ نوجوان کا جنازہ پڑھا, جنازے کی کیفیت میں مجھے خاموشی سے دکھائی دے رہی تھی, تو میں نے جن کا جنازہ تھا ان کے چچا وغیرہ ہمارے پرانے محلے دار ہیں, تو میں نے خاموشی سے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے, بتایا کہ بھتیجے کا جنازہ ہے. میں نے کہا بیمار تھے, کہا کہ نہیں بس کوئی وجہ تھی. ان کے سکوت کے اندر میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی خاموشی کے اندر کوئی علت مخفی ہے. تو دوسرے جو اس کے چچا تھے میں نے اس سے اکیلے میں پوچھا کہ کیا وجہ تھی, بتایا کہ بس آج اس نے حالات سے تنگ آ کر اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا. عید کا دن ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد, 21 سالہ نوجوان لڑکا نہ جانے کس وجہ سے محبت میں ناکام ہوا ہوگا, یا ماں باپ کی کوئی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی ہوگی, یا اپنی چاہت کے خلاف کوئی بات ہوئی ہوگی تو ماں باپ کو یہ سزا دی, یا جس سے کوئی تعلق ہوگا اس کو یہ سبق دیا کہ میں تو عید کے دن اپنے آپ کو پھانسی کے کندھے پر لٹکا دوں گا. مغرب کی نماز کا جنازہ آیا تھا, یقیناً دن ہی میں اس نے خودکشی کی ہوگی. کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی خوشیاں سرسری کرتا ہے, لیکن اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ نہیں معلوم کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے عذاب کے سامان کر رہا ہوں. جو شخص بھی خودکشی کر کے دنیا سے جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ وہ شخص قیامت تک ہر لمحے ہر آنکھ اپنے آپ کو اسی طرح عذاب کے اندر مبتلا رکھے گا جس کیفیت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ میں اتارا, ہر لمحے وہ اپنے آپ کو اسی طرح موت کے گھاٹ میں اتارتا رہے گا. دنیا سے جاتے وقت تو یہ دنیا بھی تکلیف تھی, لیکن وہ عنوان وہ انداز جب آخرت کے اندر ہوگا تو وہ عذاب کی شکل میں ہوگا, وہ عذاب والا پھانسی کا پھندا, اس کی شدت الامان والحقیر. تو کتنے ہی رشتے گہرے سے گہرے ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی ہی میں آخرکار وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, محبوب سے محبوب قریب سے قریب اور پیارے سے پیارا انسان بھی آخرکار وہ بچھڑ جاتا ہے. حضرت جبریل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا کہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں جتنے بھی تعلقات ہیں جتنی بھی محبتیں ہیں ہر محبت کا اختتام بچھڑنے پر ہوتا ہے, رشتے کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے. انسان لاز چاہے کوششیں کرے کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے, ہمیشہ ہم ایک ساتھ جیے, لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. کتنے ہی مکان ایسے ہیں کہ مکین کی موجودگی میں مکان تہس نہس ہو جاتے ہیں, کتنے ہی مکان کھڑے رہتے ہیں مکین دنیا سے چل بستا ہے. تو ہر تعلق دنیا کا وہ فنا ہے عارضی ہے, تو مخلوق کی محبت جو دل میں بستی ہے وہ وقتی ہے اور عارضی ہے, لیکن اس سے اختتام آخرکار بچھڑنے پر ہے. اور اگر دنیا کی محبت انسان کے دل میں ہو, دنیا والوں کی محبت دل میں ہو, تو دنیا بھی محبت کا انجام ہمیشہ ذلت و رسوائی ہے. جتنی بھی انسان دنیا میں محبتیں کرتا ہے لاکھ کوشش کرتا ہے چھپانے کی, لیکن جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک محبت ہے جو خالق کی مالک کی محبت ہے، یہ جب دل میں بستی ہے تو یہ پھر محبوب بنا دیتی ہے ساری مخلوق کا. تو خالق کی محبت بھی دل میں سما سکتی ہے اور مخلوق کی محبت بھی دل میں سما سکتی ہے، لیکن خالق کی محبت یہ اصل وہ سرمایہ ہے کہ جس دل میں بس جائے وہ محبت کرنے والا عاشق صادق مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مر جائے خلائق بناتے ہیں، محبوب خلائق بناتے ہیں، اپنے دوستوں کا دوست بنا دیتے ہیں. تو یہ دل محبت کا محور اور مدار ہے، مرکز ہے کہ اس میں محبت بسا کرتی ہے. لیکن اس دل کے اندر جب اللہ کی محبت بس جائے تو پھر یہ دل بڑا قیمتی ہو جاتا ہے، کارآمد ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے تصور اور دھیان کے اندر ڈوبا رہتا ہے. تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر بندہ ہر وقت مگن رہتا ہے، گم رہتا ہے، اور وہ ڈوبا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے کرتا ہے، قدرت کے نظارے دیکھتا ہے کہ میرے رب نے کیا کچھ بنایا، کیسے بنایا، کتنا حسین و جمیل یہ عالم سجایا. یہ زمین اور آسمان، یہ ستارے اور چاند اور سورج، یہ ہوائیں فضائیں، یہ دریا اور سمندر، یہ چرند پرند ترین، یہ انسان اور یہ اس کے متعلقات، یہ ساری کائنات کا نظام اللہ پاک نے کس پیارے انداز سے بنایا، کیسے عنوانات قائم کیے. یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کا مشاہدہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے. جس دل کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے وہ جیتے جی جنت کے مزے لینے شروع کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ جب دنیاوی محبت کسی کو ملتی ہے تو وہ محبوب کی رضا کے اندر اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، کہ جو محبوب کی پسند وہ میری پسند، جو اس کی چاہت وہ میری چاہت، جو اس نے کہا وہ میں نے مانا. یہی محبت کا رخ اگر درست ہو جائے، سیدھا ہو جائے، بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والا بن جائے، تو اس صورتحال میں پھر بندہ اس کے لیے جینا بھی آسان ہے، مرنا بھی آسان ہے. حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا تھا کہ محبت کی تکمیل کب ہوتی ہے، انسان کس وقت سچا محبت کرنے والا کہلا سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ سچا عاشق اللہ تعالیٰ کا، سچا محبت کرنے والا وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر اور کسی بھی غم پر بھی اتنا ہی خوش ہو جتنا اس کی طرف سے نعمت پہ آنے پر خوش ہوتا ہے. کیونکہ ہر چیز دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، خوشی بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، غمی بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، نعمت بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے، نعمت بھی اسی کی طرف سے چھنتی ہے. فرمانے لگی کہ محبت کرنے والا سچا اس وقت کہلائے گا کہ جس طرح وہ نعمت کے ملنے پر خوش ہوتا ہے تو نعمت کے چھننے پر بھی اسی طرح خوش ہو. بہت ہی اونچا مقام ہوتا ہے یہ. خود ان کے پاؤں میں ٹھوکر لگی، ناخن اکھڑ گیا، انگوٹھا زخمی ہوا، خون خون ہو رہی ہے اور ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے. دیکھنے والے نے پوچھا کہ چوٹ لگ گئی پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن، کس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے اور چہرے پر مسکراہٹ اور بشاشت. فرمانے لگی کہ اس تکلیف دینے والے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ جس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی. محبت سچی ہوتی ہے تو محبوب اگر چٹکی بھی بھرے تو انسان کو اس سے بھی لذت محسوس ہوتی ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے. 30 سال سے زیادہ عرصہ بستر پر اس زخم کی وجہ سے لگے رہے کہ جس کی وجہ سے آپ چلنے پھرنے سے ناچار ہو چکے تھے. استنجے تک کے لیے آپ بیت الخلا تک نہیں جا پاتے تھے، جس کو ناسور کہا جاتا ہے، کہ وہ ناسور آپ کے بدن میں ایسا ہوا، زخم ایسا پھیلا کہ جس کی وجہ سے آپ کس طرح تک پر 33 سال کے لگ بھگ رہے. ملنے والے جب کبھی آپ کے پاس آتے، چہرہ آپ کا بالکل اسی طرح کھلتا ہوا بشاشت کے ساتھ پاتے، مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہوتی، کوئی تکلیف کے آثار آپ کے چہرے پر نہ ہوتے. پوچھنے والے جب پوچھتے تو بس وہی بات ہوتی کہ راضی ہیں ہم اسی میں جس میں ہیں آپ راضی. اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اتنے فنا ہو چکے تھے کہ یہ سارا معاملہ میرے مالک کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. وہی اللہ جو خوشی دینے والا، وہی تکلیف دینے والا، وہی غمی دینے والا، وہی شفا دینے والا، وہی مرض دینے والا. تو اس قدر اللہ کی مرضی کے اندر اپنی ذات کو فنا کر چکے تھے. 30-32 سال کا عرصہ بھی معمولی عرصہ نہیں ہوتا. اس طویل عرصے کے اندر چہرے پر ذرا سے کوئی پل نہیں آئے، پیشانی پر کوئی چیب جبی نہ ہوئے، تکلیف کا کوئی اظہار نہ ہوا، ہمیشہ کھلتے چہرے کے ساتھ رہا کرتے تھے، مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہوا کرتی تھی. یہ بہت اونچا مقام اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں سچی محبت اللہ تعالیٰ کی رچی اور بسی ہو. کیونکہ محبوب سے اگر سچی محبت ہوتی ہے تو محبوب کی طرف سے تکلیف وہ خوشی کا سامان بنتی ہے، راحت اور لذت کا سامان بنتی ہے. تو یہ محبت اللہ والوں کو جب نصیب ہوتی ہے تو اللہ والے پھر اس محبت کے تقاضوں کو اسی انداز سے پورا کرتے ہیں. حضرات علماء اکرام نے محبت کی تعریف کی ہے کہ محبت مختلف عنوانات سے اس کی تعریف کی، فرمایا کہ المحبت هي الميل الدائم بالقلب الهائم. محبت یہ ہے کہ دل کی توجہ ہمیشہ محبوب کی طرف رہے لیکن پیاسے دل کے ساتھ، دل کے اندر ایک تشنگی ہو، پیاس ہو، کہ پیاسا دل ہمیشہ محبوب کی طرف متوجہ رہتا ہو، ہمیشہ توجہ اپنے محبوب کی طرف ہو. ہیم کا لفظ ہیم سے ہے، قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ فشاربون شرب الہیم. ہیم کا معنی ہے پیاسا، مطلب یہ ہے کہ پیاسے کا دل کس طرح ہر وقت پانی کی طرف متوجہ رہتا ہے، ہر وقت اس کی پیاس کی شدت اس کو پانی کی طرف متوجہ رکھتی ہے، اسی طرح پیاس دل کے اندر جو محبت سما جاتی ہے تو ہر وقت اس کی توجہ محبوب کی طرف رہا کرتی ہے. ایک بزرگ تھے جن سے ان کے مرید نے کہا تھا کہ حضرت مجھے چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو وظیفہ بتا دیں. فرمایا کہ اس کا آسان سا نسخہ بتا دیتا ہوں، مچھلی لے لو، نمکین کر کے تل لو، وافر مقدار میں کھا لو، بس پانی مت پینا اور سو جاؤ کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. سمجھے بڑا آسان چٹکلا ہے کہ کھائیں گے بھی مزے بھی اڑائیں گے اور رات کو سرکار کا دیدار بھی ہو جائے گا. واپس مقدار میں مچھلی لے لی، نمکین کر کے تل لی، وہ بیٹھ کے کھائی، پانی نہ پیا، رات کو سونے کے لیے لیٹے، دن میں مچھلی کھائی تھی. مچھلی کھانے کے بعد انسان فطری طور پر پیاس رکھتی ہے تو رات کو نیند نہ آ کے دے، پیاس کی شدت گلے میں کانٹے ڈال رہی تھی، لیکن حضرت نے منع کیا تھا کہ مچھلی کھانا اور پانی پیے بغیر سو جانا، تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. جس دنیا میں یہ تھی کہ سوؤں گا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، لیکن چونکہ نسخے پر عمل کرنا تھا، مچھلی بھی ڈٹ کے کھائی، نمکین کر کے تل کے کھائی اور پانی نہ پیا تاکہ نسخے پر پوری طرح سے عمل ہو جائے. رات کو جب سونے لگے تو پیاس کی شدت سونے نہیں دے رہی تھی، اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل سے نیند آئی. جب سو گئے، کروٹیں بدلتے بدلتے جب سوئے تو چونکہ پیاس کی شدت کو لے کر سوئے تھے تو خواب میں بھی ان کو پیاس کی شدت ستاتی رہی اور خواب میں طرح طرح سے وہ پانی ہی دیکھتے رہے، کبھی پانی کا تالاب، کبھی پانی کا حوض، کبھی پانی کا مٹکا، ادھر پانی پی رہے ہیں، ادھر پانی کی طرف لپک رہے ہیں. ساری رات کسی میں گزر گئی، صبح اٹھے تو نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، نہ آپ کی زیارت ہوئی. چونکہ نسخہ صبح تک کا تھا تو صبح اٹھ کے اپنی پیاس سے آنکھ بجھائی، بعد میں اپنے حضرت سے ملاقات کی، کہا حضرت نسخے پہ عمل کیا لیکن کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، سرکار کا دیدار تو ہوا نہیں. فرمایا کہ رات کو خواب میں کیا دیکھا؟ کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، اس قدر شدید پیاس لگی ہوئی تھی، اول تو نیند نہیں آ رہی تھی، بڑی مشکل سے نیند آئی، ساری رات خواب میں پانی ہی نظر آتا رہا. اس طرح بھوکے کو بھوک کی شدت میں ہمیشہ روٹی اور پروٹی نظر آتی ہے، جب اس سے پوچھے جائے دو اور دو کتنے ہوتے ہیں، کہتے چار روٹی. تو اسی طرح وہ پیاس کی حالت میں سوئے تھے، ساری رات پانی ہی ان کی نظروں کے سامنے گھومتا رہا اور خواب کے اندر بھی پانی ہی کی طرف وہ منڈلاتے رہے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ جس شدت کے ساتھ تم پانی کی طلب کو لے کر سوئے تھے، اگر اتنی شدت تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی لے کر سو گے، اسی رات تم کو حضور کا دیدار ہو جائے گا. تو بات یہ کہ تو پیاسا دل جس پیاس کے ساتھ جس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہی چیز ہمیشہ اس کے دل دماغ میں چھائی رہتی ہے. علماء اکرام نے محبت کی پہلی تعریف یہ کی کہ محبت یہ ہے کہ دل کی توجہ ہمیشہ محبوب کی طرف رہے لیکن پیاسے دل کے ساتھ، کہ جس طرح پیاسے کو ہر وقت پانی کا خیال رہتا ہے، اسی طرح جب دل محبت سے سرشار ہو تو محبوب کی طرف ہمیشہ اس کا دھیان نظر رہتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ ایثار المحبوب علی جمیع المصحوب، محبت اس چیز کا نام ہے کہ انسان محبوب کی صحبت کو ہر کسی کی صحبت پر فوقیت دے. وہ چاہتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرے محبوب ہو، ہمارا ہر وقت ساتھ ہو، تیسرا کوئی ہمارے درمیان حائل نہ ہو. تو یہ بھی ایک محبت کی تعریف ہے کہ محبوب کی ملاقات اور اس کی صحبت کا اس قدر شوق ہو کہ انسان چاہے کہ میں ہوں اور میرے محبوب ہو، درمیان میں تیسرا کوئی حائل نہ ہو. اور تیسری تعریف فرمائی المحبت ہی موافقۃ الحبیب فی المشہد والمغیب، محبت محبوب کی موافقت کرنے کا نام ہے چاہے وہ سامنے ہو یا غائب ہو. محبت اس دلی کیفیت کا نام ہے کہ اپنے محبوب کی موافقت کرنی ہے، اس کی تابے داری کرنی ہے، اس کی بات کو ماننا ہے چاہے وہ سامنے موجود ہو یا غیر حاضر ہو. اس کے سامنے بھی پسے کچھ بھی اس کی موافقت کا نام، محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کا نام محبت کہلاتا ہے. یہی محبت جب انسان کو نصیب ہوتی ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اکرام نے محبت کے مظہر پیش کیے اور
صدیوں بیت جانے کے باوجود بھی آپ کے چاہنے والے, آپ سے محبت کرنے والے, باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکے, ہم حضور کی نظروں سے اوجھل ہیں, لیکن محبت کے تقاضوں کو اسی طرح صدیاں بیت جانے کے باوجود سچے عاشق اسی طرح نبھا رہے ہیں جس طرح آپ کے سامنے آپ کے صحابہ محبت کے تقاضے پورے کیا کرتے تھے. تو محبت کی یہ تعریف بھی ہے کہ محبوب کی موافقت کو اپنایا جائے, اس کی نقالی کی جائے, اس کی تابع داری کی جائے, چاہے وہ سامنے موجود ہو یا غائب ہو. اور اس سے بڑھ کر ایک جامع ترین جو تعریف حضرت جنید برقانی رحمہ اللہ نے کی کہ کچھ حضرات مکہ مکرمہ کے اندر بڑے بڑے شیوخ موجود تھے, اللہ والوں کی صحبتوں میں ہمیشہ اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ ہی کے تذکرے چلتے ہیں اور اللہ کے نئے بندوں کی باتیں ہوتی ہیں, اس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے, دل میں محبت کی چنگاری بھی وہ بھڑکتی اور اندھارا بن جاتی ہے. تو وہ حضرات بھی وہاں سارے جمع تھے, مکہ مکرمہ ہے, بیت اللہ اللہ کا مقدس عظیم شان گھر سامنے ہے, مذاکرہ چل رہا ہے, ایک نے کہا کہ محبت کی تعریف کیا ہے, تو ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق محبت کی تعریف کر رہے تھے. اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کے ایک نوجوان لڑکے تھے, تو ہوتے ہوتے جب باری عید کی آئی تو ان شیوخ میں سے بعضوں نے کہا کہ اے عراقی لڑکے تم ہی بتا کہ محبت کس چیز کا نام ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر جھکایا اور جب سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور پھر آپ نے محبت کی تعریف شروع کی کہ محبت اور محب, عاشق اور معشوق, محبت کرنے والا محب کہلاتا ہے, جس سے محبت کی جائے وہ محبوب کہلاتا ہے. حضرت نے تعریف کی, کہا کہ اب تم راہب و نفسی, محب یعنی محبت کرنے والا وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھی نہیں رہتا, جو خود اپنے آپ کو بھی بھولا بیٹھتا ہے, محبوب کی محبت میں اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے. وہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ منورہ کی بستی میں پہنچے تو صحابہ اکرام جو مدینہ منورہ میں بسے ہوئے تھے, جنہوں نے اب تک آپ کا دیدار نہیں کیا تھا, استقبال کے لیے قبا کی بستی میں پہنچے اور وہاں صبح سویرے صحابہ اکرام ملنے لگے تو دو ہستیاں سامنے موجود تھیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. صحابہ یہ تو معلوم تھا کہ یہ دونوں حضرات ہجرت کر کے آ رہے ہیں, لیکن حال ہو یہ دونوں کا ایک جیسا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق ذات تھے, اپنا حال حلیہ چال چلن انداز ہر چیز اپنے آقا کی جیسی بنائی ہوئی تھی. تو صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں, حضرت صدیق اکبر کون سے ہیں. ایک طویل سفر ہفتے بھر کا کر کے چلے آئے, دشمن پیچھے تعقب کر رہا تھا, جان کا خطرہ تھا, ہر طرح سے خطرات پنڈلا رہے تھے, ایک طویل سفر کے ساتھ صبح کی بستی میں پہنچے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کہ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے استقبال کے لیے آنے والے مہمانوں سے سینہ بہ سینہ ہو رہے ہیں, مصافحے کر رہے ہیں, معانقے کر رہے ہیں. سارے مدینے کے صحابہ, ہم سارے مدینہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم حضور سے مل رہے ہیں. صبح جب ہوئی, سورج کے اوپر کو بلند ہوا, دھوپ آنے لگی, حضرت صدیق اکبر نے اپنے چادر کو پھیلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا. اس وقت صحابہ حیران ہوئے اور اندازہ ہوا کہ ہم جن کو حضور سمجھ کر مل رہے تھے وہ تو صدیق اکبر نکلے, اور جن کو صدیق اکبر سمجھ رہے تھے وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ فنائیت کا وہ اعلیٰ مذہب تھا کہ غلام نے آقا کی ذات میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر دیا تھا, اپنے آپ کو اتنا مٹا دیا تھا کہ دیکھنے والے تمیز نہیں کر پا رہے تھے کہ آقا کون سے ہیں, غلام کون ہیں. اور حضرت صدیق اکبر بھی اس وقت یہ ذمہ داری نبھا رہے تھے, محبت کا اعلیٰ درجے سے حق نبھا رہے تھے کہ آقا سفر کر کے تھکے ہوئے آئے ہیں, لوگوں سے ملیں گے اور زیادہ تھکن ہوگی, تو آپ کو آرام سے بیٹھے رہنے دیا, آنے والوں کو استقبال کر رہے ہیں, سینے سے لگا رہے ہیں, ملاقات ہو رہی ہے, ان کو بھی تسلی ہو رہی ہے کہ ہم ملاقات کر بیٹھے. اور ادھر آقا بھی آرام فرما رہے ہیں, منظر دیکھ رہے ہیں کہ حشاب صادقین کس طرح والیانہ انداز میں آ کے مل رہے ہیں. تو یہ وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان محبوب کی ذات میں اتنا مٹ جائے, اتنا فنا ہو جائے کہ وہ خود اپنی ذات کو بھی فراموش کر دے کہ من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جا شدی, میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے. میں جسم بن جاؤں تو میری جان بن جائے. طاقت نہ گوئے اکبر عظیمت بھی گرم تو ہوتی گری, یہاں تک کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں الگ ہوں تو الگ ہے. یک جان دو خالق, ایک جسم میں گویا کہ دو جانیں جمع ہو گئی, جان ایک ہے تو جسموں کے اندر وہ منقسم ہو گئی. تو محبت کا یہ اعلیٰ معیار ہے کہ حضرت جنید برداری نے فرمایا کہ انتم راہبون عن نفسی, محبت کرنے والے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں رہتا, وہ متصل بذکر ربی, ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, قائم بادا حقوقی, اور وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے, وہ ناظر الیہ بقلبی, اور وہ دل کی آنکھ سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہتا ہے, یعنی وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے, دل کی نگاہ سے ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور فأحرق قلبه انوار هيبته, اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار کی حیبت سے جل چکا ہوتا ہے, وصفا شربه من كأس ودي, اور اس کا مشروب اللہ تعالیٰ کی محبت کا جام ہوتا ہے, وانكشف له الجبار من أسرار غيبه, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے غیب کے پردے کھول دیے ہوتے ہیں. سچی محبت کرنے والا وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا. یہی تو وہ چیز ہے, اتقوا فراست المؤمن, مومن کی فراست سے بچو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے وہ کچھ دیکھتا ہے جو اس کا غیب نہیں دیکھ پاتا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اپنے غیب کے پردے کھول دیتے ہیں, فَإِن تَكَلَّمَ فَبِ اللَّهِ, اگر وہ بات کرتا ہے تو اللہ ہی کی کرتا ہے, وَإِن نَطَقَ فَعَنِ اللَّهِ, اگر وہ بولتا ہے تو اللہ ہی کے بارے میں بولتا ہے, وَإِن عَمِلَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ, اگر وہ عمل کرتا ہے تو اللہ ہی کے حکم کے مطابق کرتا ہے, وَإِن سَكَنَ فَمَعَ اللَّهِ, اگر وہ سکون پاتا ہے تو اللہ کی معیت کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, فهو لله وبالله ومع الله, اس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کی معیت میں ہوتا ہے. حضرت جنید برداری رحمہ اللہ نے جب یہ گفتگو فرمائی تو سارے کا سارے شیوخ سن کر رونے لگے اور کہا کہ محبت کی تاریخ کے بارے میں اس سے زیادہ آگے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ بچی. تو بس یہ چیز انسان کو نصیب ہوتی ہے, بہت سارے اللہ تعالیٰ نے محبت کے ایسے اسباب رکھے ہیں کہ جن اسباب میں سے کوئی سبھی سبب بندہ اپناتا ہے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس طرح دنیا میں محبت کے اندر تین اسباب ہیں جو بہت زیادہ مؤثر ہیں, کمال ہے, جمال ہے, نواز ہے. اس اوقات ایک دنیا کے اندر بسنے والا انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے کسی کمال کی وجہ سے, اس کے کسی ہنر مندی کی وجہ سے, شکل و صورت میں ان کے خاص نہیں لیکن اس کو کوئی جوہر, کوئی ہنر, کوئی کمال ایسا ملا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل تک رہ جاتی تو خود بخود اس کا کمال شخصیت سے انسان کو محبت ہوتی ہے, انسان اس کی ذات سے متاثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے, کہ ایک انسان کو حسن و جمال ملا, خوبصورتی ملی, اس حسن و جمال کو دیکھ کر انسان اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کا فریبتہ ہو جاتا ہے. ایک تیسرا محبت کا سبب ہے نواز, کہ انسان سخی ہوتا ہے, مال و دولت والا ہے اور اپنے مال کو وہ لوگوں پر لٹاتا ہے, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے, اس مال و دولت کے لٹانے کے ذریعے بھی مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. کمال ہوا, جمال ہوا, اسی طرح نوال, یہ تو موٹے موٹے اسباب ہیں, اس کے علاوہ بھی دیگر محبت کے اسباب ہوا کرتے ہیں, یہ تو دنیاوی محبت کے اسباب ہیں. ایک محبت وہ ہے جو ان ساری محبتوں سے بڑھ کر ہے, تمام کی تمام اغراض سے بڑھ کر ہے, وہ محبت اللہ کی ذات کی محبت ہے. اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے کچھ اسباب رکھے, جب ان اسباب کو اختیار کر لیا جائے تو اللہ کی محبت دل میں ترقی کرتی ہے. یہ وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی محبت کو بھی ترقی نصیب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے جو ایمان کے ذریعے سے ہمارا رشتہ بنا ہوا ہے اس رشتے میں مضبوطی آتی ہے. اور یہ مقصد, اس مقصد کے حصول کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, اچھی صحبتوں میں, اچھے دوستوں میں, جو اللہ کے دوست ہوں, جو اللہ والے ہوں, ان کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے, اللہ کی باتیں ہر وقت سنتا ہے, اللہ کے چرچے جب سنتا ہے, اللہ کے تذکرے سنتا ہے, اللہ کی باتیں سنتا ہے, تو وہ بھی اللہ کی یاد کے اندر منہمک رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیز مقصد زندگی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر مخلوق کی محبت کو دل سے نکالے اور خالق کی محبت کو دل میں بسائے, ایسا بسائے کہ جس کے ذریعے سے خالق ہمارے دل کے اندر آ بیٹھے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ نہ تو میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں, اگر میں سماتا ہوں تو مومن مسلمان کے دل میں سما جاتا ہوں. مومن مسلمان کا دل جب غیر اللہ کی محبت سے خالی ہو, نقلی محبت، عارضی محبت، فانی محبت جو ہے دھوکا ہے، اس محبت سے یہ دل جب خالی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پھر ایسے صاف شفاف دل کے اندر آ کر بسا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان اسباب کے ذریعے سے اور زیادہ بڑھتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے سبب بنایا ہے. انہیں اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب وہ ہے ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہا جائے. اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اذکار اپنے رکھے ہیں ان اذکار کا ذکر زبان کیا جائے، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو بتایا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا ذکر ایسا کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تنہائی میں بھی، محفل میں بھی، سناٹوں میں بھی اور مجموعوں میں بھی، خلوت اور جلوت ہر جگہ تمہاری زبان پر بھی میرا ذکر ہو. ایک صحابی نے نصیحت چاہی گیا رسول اللہ کے کام کی نصیحت فرمائیے، فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے، یہاں تک کہ آخری سانس بھی تمہارا ذکر اللہ کرتے کرتے مکمل ہو جائے. تو ذکر اللہ زبان سے بھی ہو جس کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے، اور دل سے بھی ہو جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے، کہ دل ہمیشہ اللہ کی یادوں میں ہمارا گھومتا رہے، اللہ ہی کو ڈھونڈتا رہے، اللہ ہی کی باتیں ہمارے دل کے اندر ہوں، اللہ کی محبت دل کے اندر ایسی سنائی ہوئی ہو کہ خوشی ہو یا غمی، مرض ہو یا تندرستی، ہر حال میں وسعت ہو یا فراخی اور تندرستی، ہر حال میں دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کی یاد دل کے اندر ایسی بس جائے. پر قرونی اللہ فرماتے ہیں کہ بندے تو مجھے یاد کر، اذکرکم میں تجھے یاد کروں گا، بس قرونی ولا تکفرون ہمیشہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا، نا شکری مت کرنا. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور بندہ جب مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس کے مجمع سے زیادہ بہتر ہے، یعنی فرشتوں کا مبارک مجمع، جو گناہوں سے پاک و صاف ہیں، عبادت گزار ہیں، نورانی مخلوق ہیں. بندہ دنیا میں اللہ کے تذکرے کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے اس بندے کا تذکرہ فرما رہے ہوتے ہیں، بندہ تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تنہائی میں اپنے بندے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذکر بہت اہم ترین سبب ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کر لیتا ہے، تعلق حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیتا ہے. یہ ذکر دنیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جس چیز کا تذکرہ انسان کے سامنے زیادہ کیا جائے تو اس چیز کی محبت خود بخود دل میں بس جاتی ہے. جس ماحول میں انسان ہوتا ہے، جس چیز کے تذکرے سنتا ہے، جس چیز کے چرچے سنتا ہے، خود بخود انسان کے دل میں بھی اس چیز کی محبت سماتی ہے. اللہ تعالیٰ تو پھر احکم الحاکمین ہیں، مالک الملک ہیں، ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، سارا نظام کائنات چلانے والے متصرف، ہر ہر چیز کے مالک و خالق، وہی ہمارے خیر خواہ، وہی ہمارے اوپر رحمت کی بارشیں برسانے والے، ان کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس ذکر کی شان ہی کچھ نرالی ہوتی ہے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، بندہ فرش پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ اس کو ذکر فرماتے ہیں. بندہ تنہائی میں یاد کرے، اللہ تعالیٰ بھی تنہائی میں اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. اللہ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اور اس کی تسبیح، اس کی تقدیر، اس کی تحمید، اس کی کبریائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، اس قسم کے جو کلمات مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہلاتی ہیں، تکبیر کہلاتی ہیں، الحمدللہ کا کلمہ ہے جو تحمید کہلاتا ہے، اللہ اکبر جو تکبیر کہلاتا ہے، یہ سارے وہ مبارک کلمات ہیں جو ذکر اللہ کہلاتے ہیں. اور پھر یہ جو مبارک کلمہ ہمیں ملے ہیں، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا کلمہ جو شہادت کہلاتا ہے جس میں ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، توحید کا بھی اظہار ہے، رسالت کا بھی اقرار ہے، تیسرا کلمہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چوتھا کلمہ جس میں اللہ تعالیٰ کی شایان شان اس کی کبریائی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. پانچواں کلمہ جس میں بندہ اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیہ, چھوٹے بڑے جان کر بھول کر سارے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے. چھٹا کلمہ جس میں بندہ کفر کا اپنی برات کا اظہار کرتا ہے, یہ مبارک کلمات اللہ تعالی نے عطا فرمائے. ان کا انسان زبان سے اظہار کرے, دل سے اقرار کرے, اور پھر تصدیق کرے, اور اسی طریقے سے مختلف جو اولاد اللہ پاک نے عطا فرمائے صبح و شام, وسبحوه بكرة واصيلا, صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہو. یہ تصدیق کے کلمات, یہ ذکر کے کلمات, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ کریم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یا رب کوئی خاص وظیفہ عطا فرمائیں جس کے ذریعے سے میں آپ کی عبادت جب کیا کروں تو اس مخصوص ذکر کے ذریعے آپ کا قرب حاصل کروں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے. حضرت موسیٰ کریم اللہ نے اس کو عمومیت کی وجہ سے فرمایا کہ یا رب یہ تو وہ عام کلمہ ہے جو اولین اور آخرین سب کو ملا, میں تو کوئی خاص کلمہ چاہتا ہوں, کوئی خاص وظیفہ چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے میں آپ سے تقرب حاصل کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جانتے بھی ہو کہ ساتوں آسمان اور اس میں بسنے والے تمام کے تمام مخلوقات میرے علاوہ, اور ساتوں زمین اور اس میں بسنے والے تمام مخلوقات, ان سب کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے, دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے. فرمایا کہ وہ ساتوں زمین اور آسمان اور ان کی مخلوقات ایک طرف, یہ کلمہ طیبہ کا چھوٹا سا کلمہ ایک طرف, وہ کلمہ والا کلمہ جھک جائے گا. یہ وہ بھاری بھرکم کلمہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اس کا اقرار اور اظہار کر کے, زبان سے اقرار کرتا ہے, جس سے تصدیق کرتا ہے, اس کے ذریعے سے انسان کفر کی اندھیریوں سے نکل کر ایمان کی روشنیوں میں داخل ہو جاتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آخرت میں ایک انسان آئے گا جو گناہگار ہوگا, 99 اس کے رجسٹر ہوں گے, ہر رجسٹر کو جب کھولا جائے گا تا حد نگاہ وہ پھینک جائے گا, جتنی انسان کی نگاہ کی انتہا ہے اتنے لمبے لمبے اس کے رجسٹر ہوں گے جس میں اس کے گناہ لکھے ہوں گے. وہ بندہ گھبرائے گا کہ 99 رجسٹر اور وہ بھی گناہوں سے بھرے ہوئے, تا حد نگاہ ہر ہر رجسٹر اتنا طویل عریض ہوگا, کب کپاتا ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے بندے یہ سارے کرتوت تیرے کیے ہوئے ہیں؟ اقرار کرے گا اے رب بالکل یہ سارے کرتوت میرے کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میرے کرامن کاتبین نے لکھنے میں کوئی غلطی کی ہے, کس پر ظلم کیا ہے کہ جو کام تو نے کیا ہوں وہ بھی اس نے لکھا ہو؟ کہے گا نہیں یار, اب یہ سب کچھ میرے ہی کرتوت ہیں, آپ کے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی. اس قسم کے سوالات کر کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تصدیق کریں گے. وہ بھرے محشر کے میدان میں اقرار کرتا چلا جائے گا کہ یا رب یہ میرے ہی کرتوت ہیں, میرے ہی گناہ ہیں, میرے ہی خطائیں ہیں جو میں کر کے آیا ہوں, آج اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے ہمارے پاس تیری ایک نیکی بھی ہے, اس نیکی کو بھی ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور وہ موقع کہ ترازو قائم کرو, ترازو قائم کر لینے کے بعد 99 رجسٹروں پر لپیٹ کر اس ترازو کے پیڑے میں رکھا جائے گا, اور حکم ہوگا کہ اس کی وہ نیکی بھی لے آؤ. فرشتے ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ لائیں گے, اس کاغذ کے پرزے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیں گے تو وہ ترازو میں کاغذ کا پرزے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے. مخلوق حیران ہوگی کہ اس قدر بھاری بھرکم طویل اور حریر 99 رجسٹر وہ ہلکے ثابت ہوئے اور کاغذ کا پرزہ بھاری بھرکم ثابت ہوا. حکم ہوگا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کر دیکھو کہ اس میں کیا لکھی ہے. اس کاغذ کے پرزے کو جب کھول کر دیکھا جائے گا اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ ہوگا جو مومن نے دنیا کے اندر جس اخلاص کے ساتھ پڑھا, اللہ پاک نے اس کو اتنا وزندار بنایا, اتنا بھاری برکت بنایا کہ اس کی زندگی کے 99 رشتہ جو گناہوں سے بھرے ہوئے تھے وہ اس کے سامنے ہلکے اور ہیچ ہو جائیں گے, ہزار ہم منصورہ ہو جائیں گے, بے وزن ہو جائیں گے, اور یہ کلمے کا وزن بھاری برکت ثابت ہوگا. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے اپنے مالک و خالق کو یاد کرنا یہ بہت عظیم و شان نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ایک طرف فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان اللہ کی محبت شدید درجے میں کرتے ہیں, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ آیت میں حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ. ایک طرف شدت کا تذکرہ کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدت کی محبت رکھتے ہیں, اور دوسری طرف جب ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے تو کثرت کا حکم دیا جا رہا ہے. حکمت اس میں یہ ہے کہ جتنی کثرت کے ساتھ ذکر ہوگا اتنی محبت میں شدت آئے گی. دل پر جتنی ضربیں لگیں گی اللہ کے نام کی اتنی ہی زیادہ دل کی جنا ہوگی, دل کے اندر ایمان پختہ اور مضبوط ہوگا, اللہ کی محبت اتنی گہری اور پختہ اور مستحکم ہوگی. ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا, گو نہ ملے جواب کچھ در جو ہی کھٹکھٹائے جا. اللہ کے ضربے لگائے, اللہ اکبر کے ضربے لگائے, ذکر اللہ کے ضربے لگا لگا کر اپنے دل کو ایسا جنا بخشتا رہے کہ وہ ایسا صاف شفاف ہو جائے کہ گناہوں کا زنگ دھل کر دور ہو جائے. ضربے کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا, وہ نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے گا. کتنے ہی بلا کر دروازے پر آتے ہیں, دروازہ کھولنے والا دروازہ نہیں کھولتا, وہ بار بار ٹک 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 ٹک. آخرکار گھر والا بھی سوچتا ہے چلو دے ہی دو, یہ جانے کا نام نہیں لے رہا. آخرکار دروازہ کھلتا ہے اور بہتر انسان اس کو کامیاب اور بامراد بنا دیتا ہے. ضربے کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا, گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا. کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو جو بس اپنا کام کر یعنی سزا لگائے جا. اپنے اللہ کو پکارتا رہے رات دن, اللہ اکبر کی صدایں بلند کرتا رہے, صبح شام اس کے آگے جھکتا رہے. اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر سے شروع ہوا, حمد و ثنا شروع ہو گئی, بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس سے پہلے سرگوشی کے اندر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ سارے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کلمات بیان کر رہا ہے. سبحانک اللہ, اے اللہ تو پاک ہے, وبحمدک تیری ذات مقدس, حمد و ثنا ساری تیری ہی ہے, اور وہ تبارک اسمک تیرا نام بلند و بالا ہے, عظمتوں والا ہے. وہ تعالی جدک تیری بزرگی بڑی عظمتوں والی ہے. ولا الہ غیرک, تیرے سوا کے معبود ہے ہی نہیں, تو ہی ایکتا ہے, تو ہی واحد و قہار ہے, تو ہی وہ ذات ہے جو مالک و خالق ہے, جو رازق ہے, جو اس پوری کائنات کا مالک. تو حمد و ثنا کے بعد پھر بندہ شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اور اللہ کے لیے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے, پالنے والا ہے, اور الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے, مالک یوم الدین, دین کہتے ہیں بدلے کو, جزا کو, جزا کے دن کا مالک ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے, یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے کیے ہوئے کی جزا و سزا دیں گے. قیامت کے دن کا مالک وہی ہے, اچھائیوں کا بدلہ جزا کی شکل میں اور برائیوں کا بدلہ سزا کی شکل میں ملے گا. مالک یوم الدین ہے اللہ, قیامت کے دن کے مالک آپ ہی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ عجیب انداز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے, لطف ربا اور خلاصہ ہے, اور سورۃ فاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. کفار اور مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, لیکن تاکہ ڈھیر و ڈھیر انہوں نے خود بھی بنائے ہوئے تھے. یہ اولاد دینے والا, یہ رزق دینے والا, یہ خوشی دینے والا, یہ شفا دینے والا, یہ تندرستی والا, یہ فراقی والا, ڈھیر و ڈھیر. کہاں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و بالا ہے, ہماری وہاں تک رسائی کہاں. یہ سارے ہمارے بت ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان سفارشی ہیں. اس طرح کر کر کے انہوں نے ڈھیر و ڈھیر اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے تھے. اللہ تو حضا اور منا تو طرح طرح کے بت بنا بنا کے بیت اللہ تک میں گاڑ رکھے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی بھی بت کام نہ آئے گا, یہ تمہارے ساتھ جہنم نہیں نہ بنیں گے. تم بھی جہنم میں جاؤ گے, تمہارے بت بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جلیں گے. اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے لیے کچھ بھی کام نہ آئے گا. وحدہ لا شریک ذات کو مانتے تو وہ بھی تھے, لیکن وہ کہاں کرتے تھے, یا اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں, تو اس سے بھی مدد مانگتے ہیں, وہاں بھی نہ. اللہ تعالیٰ نے آخری امت کو سبق سکھایا ہے کہ بھی نہیں, ہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, بھی سے ہٹا کر ہی کا سبق سکھایا کہ اگر بھی کا معنی ہو تو عبارت عربی گرامر کے حساب سے بنے گی کہ نہ عبودو کا اور استعینو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس میں کوئی استحضار نہیں, حسر نہیں, اور اس معنی کو کسی ایک ذات کے اندر بندش کا والا, تعین والا معنی نہیں پایا جاتا. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں, ساتھ میں دوسروں سے بھی مانگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ترتیب و تاخیر کی. وہ کلمہ جس کو بعد میں آنا تھا اس کو مقدم لایا گیا ایاں کر کی شکل میں. عربی کے گرامر کے لحاظ سے جس چیز کو مؤخر لانا جس کا حق بنتا ہے اس کو مقدم کر دیا جائے تو وہ عربی گرامر کی زبان میں حسر کہلاتا ہے, بندش کہلاتی ہے, جو اس معنی کو اس چیز کے اندر بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ ہم بندوں کو سبق سکھایا کہ بندوں یوں کہا کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور نستعینک کے بجائے ایاک نستعین, ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تیرے سوا کسی اور سے مدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا, سبق بتایا, اور پھر بتایا کہ آگے دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا, مضبوطی اور استحکام عطا فرما, استقامت دے دے ان لوگوں کا راستہ, صراط الذین انعمت علیہم, جن پر آپ نے انعامات فرمائے. وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء اور صالحین ہیں, جو انعام یافتہ پر طبقہ ہے, ہمیں بھی انہیں کے راستے پر چلا لے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہود و نصارا کے راستے پر نہ چلانا. یہود و نصارا مغضوب غضب یافتہ قوم یہودی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنایا اپنی نافرمانی کرنے کی سزا میں. اور والدین یہ گمراہ ہوئے عیسائی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک معجزے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں, جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ بنا باپ کے اپنے ایک بندے کو پیدا کر کے دکھایا, انہوں نے گمراہی کے اندر اس بندے کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا, کہا کہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ باپ ہیں, حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں, العیاذ باللہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا, وہ لوگ پکے پکے کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ تین میں سے اللہ ایک ہے, اور دو میں ایک مریم ہو گئی اور تیسرے عیسیٰ ہو گئے. فرمایا کہ اللہ کی ذات پاک ہے, انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ, نہ تو اللہ کا بیٹا ہے نہ اللہ کی بیوی ہے, وہ ذات پاک ہے, وحدہ لا شریک ہے, لم یکن لہ کفوا احد, لم یلد ولم یولد, نہ اس کے یہاں بیٹا ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا. وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جو اکیلی اس پوری کائنات کی مالک ہے. تو عیسائی لوگ گمراہ ہوئے اور یہودی لوگ اللہ کے غضب کے اندر مبتلا ہو کر خنزیر اور پتھر بنائے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ ہر نماز میں, ہر زکات میں دعا مانگا کرو, اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا, کہ جو آپ کے انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, انہی کے طریقے پر ہمیں بھی چلا لے, اور ساتھ میں یہود و نصارہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کے راستے سے ہمیں بچا لینا. پھر آگے تلاوت ہوتی ہے, پھر رکوع کے اندر تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, پوری کی پوری نماز یہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد ہے, شروع سے آخر تک بندہ اللہ کی یاد میں منہمک ہے. اور یہ نماز بندے کی معراج ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے. حدیث مبارک میں کہ بندہ جب اللہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے دس بندہ صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہوتے ہیں, اور بندے کی وہ عبادت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ انت تعبد اللہ کانک ترا, تم بھی اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, اللہ سامنے موجود ہوں. جس طرح بادشاہ کے دربار میں تخت شاہی پر بادشاہ موجود ہو, اس کے سامنے درباری موجود ہوں, وہ کوئی چیز پیش کر رہے ہوں, کس ادب اور احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو بندے بھی احکم الحاکمین کے دربار میں سب بندہ کھڑے ہیں, عبادت انجام دے رہے ہیں, بندگی میں لگے ہوئے ہیں. آج اسی کا بہتر بن کے دس بندہ کھڑے ہو گئے, کبھی جھک رہے ہیں, کبھی اٹھ رہے ہیں, اور کبھی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ لیتے ہیں. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہو. فاکثر الدعاء, یہی وہ لمحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگا کرو. شرط یہ ہے کہ کلام اللہ کی دعائیں ہوں یا احادیث مبارکہ کی دعائیں ہوں. اپنی زبان میں اگر دعا مانگ لی اردو زبان میں یا اپنی مادری زبان میں تو نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن کلام اللہ کی دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار دعائیں ہمیں عطا فرمائیں, من جملہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, ایک چھوٹی سی دعا ہے لیکن ایسی جامع ہے. ربنا آتنا فی الدنیا, اے رب ہمیں دنیا کے اندر بھی عطا فرما دے حسنہ, اچھائی بھلائی خوبیاں, ساری دنیا کی خوبیاں عطا فرما دے, دنیا کی ساری بھلائی ساری خیر ہمیں عطا فرما دے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت کی بھی تمام خیر اور بھلائی اور خوبیاں ہمیں عطا فرما دے. وقنا عذاب النار, دوزخ کی آگ سے بھی ہمیں بچا لے. دنیا کی ساری خیر اور بھلائی اور خوبیاں مانگ رہا ہے, آخرت کی تمام خیر خیر خوبیاں اور بھلائی مانگ رہا ہے, اور سب سے خطرناک چیز جہنم کا عذاب, اس سے بھی پناہ مانگ رہا ہے. اس قسم کی دعائیں مانگنے کا حکم ہے کہ رب کی سب سے زیادہ قربت کی حالت کے اندر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر پر سجود ہے, قربت کے لمحات نصیب ہوئے ہوئے ہیں. اس وقت فرمایا کہ اکثر الدعاء, اللہ سے مانگو, یہ مانگنے کا وقت ہے, قربت بھی نہیں ہوئی ہے. دنیا کے بادشاہوں سے انسان دور ہوتا ہے, دل میں امنگ ہوتی ہے, آرزو ہوتی ہے, کاش بادشاہ سے ملاقات ہو تو یہ فرمائش کروں گا, یہ کہوں گا, وہ کہوں گا. ہمارے ساتھی میں سے ایک ساتھی ہیں, ان کے والد ماجد جانوروں کے ڈاکٹر تھے, سعودی عرب میں نوکری کرتے تھے. وقت ایسا آیا کہ ایک موقع پر بادشاہ کا یہ شکاری, شکار کا جو باز ہوتا ہے, یہ بیمار ہوا, اس کا علاج کا موقع ان کو ملا. اس کا علاج کیا, اللہ پاک نے اس جانور کو شفا دے دی. بادشاہ نے کہا کہ آپ کہیں کیا چاہیے آپ, کہا کہ یہ سعودیہ کی نیشنلٹی چاہیے آپ کے. ہاں بادشاہ نے منظوری دی, وہ نیشنلٹی نہیں دی. دنیا کے بادشاہ کی قربت کے وقت انسان اگر کسی موقع سے فائدہ اٹھائے, اسی طرح ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ ہیں, ان کے والد ماجد کا بھی بالکل اسی طرح قصہ ہوا کہ ایک موقع پر بادشاہ کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا. بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی آپ میں سے کوئی آپ کی کوئی چاہت ہو, کوئی درخواست ہو. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ انسان کی درخواست اپنے ساتھ دے گیا, ملاقات کے بعد اپنی عرضی بادشاہ کو پیش کر دی. اس وقت ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ کے والد ماجد نے بادشاہ سے ملاقات کے وقت علماء کے ایک وقت ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا, تو اپنی عرضی پیش کر دی کہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم حرمین شریفین کے باشندوں میں شمار ہو جائیں. بادشاہ نے عرضی میں دستخط کر دیے اور اس پورے خاندان کو وہاں کی نیشنلٹی مل گئی. تو دنیا کے بادشاہ سے قربت کے وقت انسان موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی دلی چاہت کو پورا کر لیتا ہے. یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ احکم الحاکمین ہے, بندہ اس سے سجدے کی حالت میں قربت اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ دلی مرادیں مانگنے کا بہترین وقت ہے, اسی لیے آپ نے فرمایا اکثر الدعاء, اپنی دلی مرادیں, دلی دعائیں دیتی جائیں, لیکن سلیقے سے, ڈھنگ سے, طریقے سے. اگر بے ڈھنگ انسان دنیا بھی بادشاہ کے سامنے جا کر بھی شور مچائے, بے ڈھنگے جملوں سے مانگے, تو اس کا وہ مجرم تصور ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بھی صاحب نے سکھا دیے, طریقے بتا دیے, دعاؤں کے مضمون ہمیں دے دیے. پھر یاد حضرت عبدالس والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ ان دعاؤں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک نے پورا مضمون تیار کر کے ہمیں دے دیا, کام آسان کر دیا کہ بندوں اب تم کہاں مضمون بناتے پھرو گے, کیسے مضمون بناؤ گے, صحیح بنے کہ نہ بنے, یہ تیار مضمون ہم سے لے لو, ہماری بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرو, منظور کرنا ہمارا کام ہے. اب یہی دعا ہے جس قدر جامع ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بندہ ایڑی چوڑی کا زور لگا لیتا اپنی طرف سے, اس طرح کی دعا نہ بنا پاتا. اللہ تعالیٰ نے خود جامع طریقے مختصر سے دعا دے دی کہ جب آؤ ہمارے دربار میں یہ عرضی پیش کر دو, تمہاری درخواست کو منظور کرنا ہمارا کام ہے. تو نماز بہترین ذکر کا ذریعہ ہے, اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے, جس کے ذریعے سے بندے کی اللہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے, ہم کلامی بھی ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ کون بندہ کس قدر محبت میں سرشار ہو کر ہمارے دربار میں دیوانہ بن کر آیا ہے, دل کی حضوری کے ساتھ وہ ہماری عبادت انجام دے رہا ہے, یہ اڑے اڑے دل کے ساتھ, طے ہوئے دل کے ساتھ, بیزار دل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تو حبیب علیم اور خبیر ہیں, علیم بنا کے صدور, دلوں کے بھید کو جاننے والے, وہ سب جانتے ہیں کہ بندہ کس کیفیت کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے مختلف معاملات رکھے, ایک طرف شدت محبت کا تذکرہ فرمایا کہ دوسری طرف کثرت ذکر کا تذکرہ فرمایا ہے. جتنا زیادہ انسان ذکر اللہ کے اندر بھرے, وہ زبانی ذکر ہو, دلی ذکر ہو, یا اپنے وجود کے ذریعے سے جیسے نماز وغیرہ یا روزہ وغیرہ یا کوئی بھی ایسی عبادت انجام دے کہ بندہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے, اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے, کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ نے لگنے کا حکم دیا, اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں, فرما برداری میں, اطاعت گزاری میں لگ گیا کام کے اندر, پل پل میں اس کو وہ کام اللہ کی یاد دلاتا ہے. اب نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, جس وقت انسان یہ عبادت اور خاص کر حج ہے, پورا سفر عشق و محبت سے بھرا ہوا ہے, جہاد ہے, جس وقت انسان ان عبادتوں کو انجام دیتا ہے, پل پل میں اللہ کی ذات سامنے دکھائی دیتی ہے. خاص کر جہاد کا سفر, حج کا سفر, قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہوتی ہے کہ یا اللہ آپ کی محبت کے اندر یہ تکلیف اٹھا رہا ہوں. جہاد کے میدان میں تو بندہ جان کی بازی لگا دیتا ہے اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے اللہ کے سامنے, اللہ کی محبت میں نکل کھڑا ہوتا ہے کہ یا اللہ بچ گیا تو آپ کی مرضی, قربان ہو گیا تو آپ کی مہربانی, میں تو نکلا ہی اس لیے ہوں کہ جان کا نذرانہ پیش کر دوں. تو یہ ساری عبادتیں اللہ کی یاد دلانے والی, روزے میں بندہ صبح سے شام تک بھوک اور پیاس میں جب شدت پڑ جائے تب بھی اللہ کی یاد آتی ہے, اطمینان اور سکون سے روزہ گزر جائے تب بھی اللہ کی یاد آتی ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کی مہربانی ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر عبادت اللہ کی یاد دلانے والی, اللہ کی طرف قریب کرنے والی, اللہ سے تعلق و رشتے کو جوڑنے والی, اور اس دوستی کو مضبوط کرنے والی, جس دوستی کا ذکر کیا اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں وہی اللہ کے دوست ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے دوست تو وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں, متقی وہی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے, نیکیوں میں لگا رہتا ہے. میں نے عرض کیا کہ کتنی ہی پیاری صفت ہے یہ تقوی کی, اللہ تعالیٰ بھی متقی سے محبت فرماتے ہیں, اور قرآن کریم میں معیار بتا دیا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب, اللہ کا لاڈلہ, اللہ کا چہیتا, اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ محترم اور مقدس اگر کوئی بندہ ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس اور محترم, سب سے زیادہ عظمت والا, سب سے زیادہ جس کی اللہ کی قدردانی کی جاتی ہو, محترم اور محبوب مقرب اور دوست بندہ اگر کوئی ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں زیادہ بڑا متقی ہو اتنا ہی اللہ کا اتنا معزز بندہ, اللہ کے بارگاہ میں اتنی ہی اس کی عزت افزائی ہوتی ہے, اس کی خاطر تواضع ہوتی ہے, اس کو اتنی ہی زیادہ اعزاز سے اور اکرام سے نوازا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے جانے سے پہلے جو آخری حج کیا, اور اس آخری حج میں جو آپ نے تاریخ خطبہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ نہ کسی عربی کو اجنبی پر, کسی گھوڑے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس اور محترم اگر کوئی بنتا ہے تو وہ ہے جو تقوی کی صفت کو اپنائے. تقوی کی صفت یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عوامل کو اپنائے, جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو انسان کرے, اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے انسان بچے, اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. اور خاص کر گناہ سے بچنا یہ بندے کو اللہ کا بہت محبوب بنا دیتا ہے, بندے کو اختیار بھی ملا ہوا ہے, اسباب بھی موجود ہیں گناہ کے, راستے بھی کھلے ہیں, کوئی رکاوٹ بھی نہیں, کوئی پکڑ بھی نہیں, گناہ آسانی سے کر سکتا ہے, لیکن صرف اللہ کی محبت اور خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ جائے, ایسا گناہ سے بچنے کا موقع لمحوں میں اللہ کا دوست بناتا ہے. کہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا, کوئی سزا دینے والا نہیں, کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں, موقع ہے ایسا ہے جہاں آسانی سے گناہ ہو سکتا ہے, لیکن صرف ایک ذات کی وجہ سے گناہ سے بچ رہا ہے, وہ ذات اس کو پھر اپنا ایسا پر بتا فرماتی ہے کہ لمحوں کے اندر اللہ کے تعلق میں مختلف ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے قربت کے اندر درجے بندہ طے کرتا ہے. کیونکہ بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جو انسان مخلوق کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے رہتا ہے, لیکن اصل مزہ تو تب ہے جب اللہ کی محبت میں گناہوں سے بچے, اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہوں سے دور رہے, یہی بندہ اصل میں اللہ کا دوست ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ حضرت ذاکر کس کو کہتے ہیں, ذکر کرنے والا ذاکر؟ فرمایا کہ اصل ذاکر وہ ہے کہ جس کو گناہ کا موقع ملے گناہ کر سکتا ہو لیکن اللہ کو یاد کرتے ہوئے گناہ کی طرف بڑھنے سے اپنے قدم کو روک لے. ویسے تو ذکر کرنا آسان ہے, تسبیح شام پڑھتا رہے رات دن صبح شام, لیکن ایک اصل ذاکر کی تفسیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی, فرمایا کہ اصل ذاکر یعنی یاد کرنے والا, اللہ کو یاد رکھنے والا وہ بندہ ہے کہ جس کے سامنے گناہ کا موقع ہے. طرح طرح کے گناہ ہیں, ہر انسان کے گناہوں کے انداز الگ الگ ہیں, گناہ کا موقع آ گیا, ماحول مل گیا, آسانی سے گناہ کر سکتا ہے, شدت سے تقاضا بھی پیدا ہو رہا ہے. اب یہاں اس کے ایمان کا امتحان ہے کہ اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے یا اللہ کی رضا کی تکمیل کرتا ہے. ایک طرف اللہ کی رضا ہے سامنے, اللہ کی محبت ہے سامنے, کہ اللہ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے, اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ سے پیچھے رہے. دوسری طرف خواہش نفس ہے, دل کی چاہت ہے, گناہ کی طرف دعویٰ پیدا ہو رہا ہے, تقاضا ہو رہا ہے, سامنے ماحول ہے گناہ کرنے کا. اب یہاں اس کے ایمان کا امتحان ہے, یہ کشمکش ہے, اگر آگے بڑھ گیا امتحان میں فیل ہو گیا, اگر قدم روک لیا امتحان میں پاس ہو گیا, اللہ کا قرب اس نے حاصل کر لیا. یہی اعلیٰ درجے کا متقی ہے, یہی اصل میں سچا پکا ذاکر ہے کہ جس نے عین گناہ کے وقت بھی اللہ کو یاد رکھا, اس گناہ کے موقع پر وہ اللہ کو بھولا نہیں, غافل نہیں ہوا, اللہ کو یاد رکھا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. رات کا سناٹا تھا, ایک مرد کی ایک عورت سے تنہائی میں ملاقات ہو گئی, گناہ کا تقاضا پیدا ہوا, کہا کہ تم ہو اور میں ہوں, سناٹا ہے, ویرانے میں کوئی دیکھ نہیں رہا, اندھیرا ہے اور آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں. کہا کہ ستاروں کا مالک کہاں گیا جو تم مجھے گناہ کی دعوت دیتا ہے. دل میں اللہ بسا ہوا تھا, خاتون تھی, لیکن گناہ کی دعوت ملنے پر برجستہ اللہ کی یاد دلائی. اس نے تو کہا کہ بس تم ہو اور میں ہوں اور آسمان پر ستارے ہیں. کہا کہ ستاروں کا مالک کہاں گیا, ستاروں کو پیدا کرنے والا کہاں چلا گیا, تو اس کو بھول گیا. اسی طرح ایک اور موقع پر ایک گناہگار کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی, سناٹے میں اندھیرے میں گناہ کی طرف رغبت ہوئی, ہاتھ عورت کے وجود پر رکھا, کہا کہ تم اور میں اور اندھیرا. کہا کہ ڈر اس طرح سے جو اندھیرے بھی اسی طرح نمایاں دیکھتا ہے جس طرح اجالے میں نمایاں دیکھتا ہے, اس کے لیے اندھیرا اجالا سب برابر ہے. یہ مت سمجھ کے اندھیرا ہو گیا تو وہ ذات ہمیں دیکھ نہیں پا رہی, وہ اندھیرے میں بھی اسی طرح آیا اور نمایاں دیکھتا ہے جس طرح روشنی میں دیکھتا ہے. اندھیرا پاگا تو اس کو سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں پائے گا. کہ دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے, یہی انسان سے اعلیٰ درجے کا ذاکر ہوتا ہے کہ اللہ کو عین موقع پر اس نے یاد رکھا اور گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو روک لیا. وہ گناہ کی لذت وقتی ہوتی ہے, عارضی ہوتی ہے, لیکن جہنم کا اندھیرا ہوتی ہے. اپنے اندر اللہ کے غیظ و غضب اور ناراضگی کو لیے ہوئے ہوتی ہے. گناہ بے شمار قسم کے ہیں, ہر گناہ جس شکل میں بھی ہوگا اللہ کی ناراضگی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں. اپنے پیچھے اللہ کا غیظ و غضب, اللہ کا قہر چھپائے ہوئے ہیں, اللہ کا عذاب چھپائے ہوئے ہیں. بسا اوقات اللہ تعالیٰ عین گناہ کے وقت بھی پکڑ لیتے ہیں, بسا اوقات انسان کسی جرت کے ساتھ کبھی کوئی گناہ کرتا ہے تو عین موقع پر بھی اللہ کی پکڑ بسا اوقات آ جاتی ہے, اور بعض دفعہ عین موقع پر نہ آئے لیکن اس کے پس پردہ اللہ کا قہر, اللہ کا عذاب, اللہ کے ناراض کی چھپی بھی ہوتی ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں, عین گناہ کے موقع پر کوئی آفت سماوی آ گئی, کوئی اور آفت عربی آ گئی, کوئی اور ایسی مولی تو خدا نہ خواستہ آگ لگ گئی, کوئی اور معاملہ ہوا اور اس کے اندر گناہ کی حالت میں انسان دنیا سے چل بسا. تو غیظ و غضب ہر گناہ کے اندر چھپا ہوا ہے, ناراضگی ہر نافرمانی کے اندر موجود ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو ہر گناہ کو جہنم کے آگ کے انگاری کی نظر سے دیکھے. دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا, جس گناہ کا دل چاہے انسان سوچے کہ جہنم کا انگارا ہے, میں اس کو کیوں اپنے حصے میں لوں. وقتی طور پر لذت محسوس ہوگی لیکن در حقیقت یہ جہنم کا انگارا ہے جو میرے حصے میں آ رہا ہے. ہر گناہ کو انسان جہنم کے انگارے کی نگاہ سے دیکھے تو پھر گناہ سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے. جب گناہ سے بچنا آسان ہو گیا تو اونچے درجے کا متقی بن گیا, اور متقی انسان اللہ کا پکا دوست ہے. ان اولیاء الا المتقون, اللہ کے دوست متقی لوگ ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, گناہوں سے بچنے والے, برائیوں سے پرہیز کرنے والے, نافرمانیوں سے گریز کرنے والے, اور عبادت کے اندر بر وقت لگنے والے, عبادت انجام دینے والے, یہ اللہ کے یہاں سب سے معزز و مقدس ہیں, سب سے محترم ہیں, سب سے زیادہ کس کو اللہ تعالیٰ فوقیت اور برتری عطا فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سبق بتایا کہ اللہ کے نزدیک بھی متقی لوگ ہیں اور میرے نزدیک بھی اللہ کے متقی بندے ہوں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یمن کا گورنر بنا کر آپ رخصت فرما رہے تھے, آخر میں جب آپ نے فرمایا کہ شاید کہ معاذ جب تمہارا یمن سے واپسی کا معاملہ ہو اگلے سال جب تم پلٹ کر آؤ تو شاید تمہارا گزر میرے بجائے میری قبر پر ہو, حضرت معاذ پر بجلی گری کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کی آج آخری ملاقات ہے. تو رونے لگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہوئے, تسلی کی کلمات ارشاد فرمائے, اور جو آپ نے پیارا جملہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ دنیا کی دنیا اور قربتیں یہ تو وقتی اور عارضی ہیں, اصل قربت روحانی ہے. یہ چاند اور سورج میں میلوں میل کا فاصلہ ہے, کروڑوں میل کے فاصلے میں ہونے کے باوجود رشتہ جڑا ہوا ہے, تو میلوں میل فاصلے کے باوجود چاند سورج سے برابر روشنی لیتا ہے, منور رہتا ہے. کہ چاند کی روشنی اپنی ذاتی روشنی نہیں, اللہ نے نظام بنایا کہ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہوئی چاند چمکتا اور دمکتا دکھائی دیتا ہے. فاصلے طویل اور قریب ہیں, میلوں میل کے فاصلوں کے باوجود رشتہ مضبوط ہے تو دوری کے باوجود چاند چمکتا اور چمکتا ہے, اپنی روشنی زمین والوں کو مہیا کرتا ہے. آپ نے بھی یہی سبق دیا کہ اے محض پریشان مت ہو, جسمانی دوریاں تو وقتی دوری ہوتی ہیں, اصل تو روحانی قربت ہے, روحانی رشتہ ہے. ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا, مجھ سے نزدیک ترین اللہ کے وہ بندے ہیں جو متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, جو بھی ہوں, جہاں بھی ہوں. متقی انسان اللہ کے بھی محبوب بندہ, معزز اور محترم بندہ, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی دوست. ان اول الناس بی, مجھ سے نزدیک ترین میرے قریبی امتی, میرے پیارے اور نازے کہیں سے امتی وہی ہوں گے. المتقون, جو متقی ہوں, جو گناہوں سے بچنے والے, نیکیوں میں لگنے والے. گناہ صرف دو چار نہیں, پوری فہرست ہے. ہمارے بزرگوں نے تو اس کی فہرست بنا دی, گناہ کبیرہ کی کچھ اتنی قسمیں ہیں کہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو کیا کچھ پوری فہرست تیار ہو جاتی ہے. ہر مومن مسلمان بڑے بڑے تمام گناہوں کو جانتے ہیں کہ چوری بھی حرام, ڈاکہ بھی حرام, زنا بھی حرام, اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی بھی حرام, سود خوری بھی حرام, رشوت خوری بھی حرام, قرض لینا بھی حرام. ہر ایک انسان جانتا ہے کہ موٹے موٹے جو گناہ ہیں, یہ سارے کے سارے وہ نافرمانیاں ہیں جو اللہ سے دور کرتی ہیں, جہنم سے قریب کرتی ہیں. اور یہ گناہ صغیرہ تو اور بھی زیادہ کثیر تعداد میں ہیں. ان تمام کی تمام چیزوں کو انسان اس نظر سے دیکھیں گے, یہ میرے لیے مہنی کو نقصان دہ ہے, یہ میرے لیے آخرت میں وبال جان کریں گے. ہر گناہ کو نفرت کی نظر سے انسان دیکھے اور گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کرے, اور اپنی دائرہ حیات, اپنی زندگی کے دائرے کے اندر انسان نظر دوڑائے کہ صبح سے شام تک کون کون سے گناہ ایسے ہیں جن کا میں حامی بن چکا ہوں, جس کی طرف مجھے توجہ بھی نہیں. ایک آسان سی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ ٹی وی دیکھنا, اس کو بالکل آج معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا, حالانکہ اس کے اندر بے تحاشا گناہوں کا مجسمہ ہے, مجموعہ ہے. ٹی وی انسان جب دیکھتا ہے, پل پل میں غیر محرم کی تصویر سامنے آتی ہے. مرد ہے تو وہ عورت کو دیکھتا ہے بے حجاب, اور اگر عورت ٹی وی دیکھ رہی ہے تو پل پل میں مرد کے اوپر نظریں پڑتی ہیں بے حجاب. اور پھر اگر اس نے فلموں اور ڈرامے دیکھے تو پھر تو انتہائی کیا ہے گناہوں کی, اور اگر اس میں فحاشی اور بریانی دیکھی جائے وہ تو پھر تباہی اور بربادی کی انتہا ہے. تو یہ چیز جس کے دیکھنا, جس کا سننا, جس کے ساتھ زندگی ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی وہ چیز ہماری زندگی میں ایسی سامنے رہی کہ آج مسلمان کے دل دماغ سے اس کے گناہ ہونے کا تصور نکل چکا. تصویر وغیرہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین احکامات جاری فرمائے, اس کی نفرت اور برائی دل سے صدر نکل چکی. پل پل میں تصویریں, اور پھر تصویروں کا گھر کے اندر رکھنا, گھر کے اندر سجانا, محفوظ کرنا, یہ ساری وہ مہلک چیزیں ہیں کہ گناہ ہونے کے باوجود آج ہمارے دل دماغ سے اس کے گناہ ہونے کا تصور ہی نکل چکا. ٹکنے ڈھکنا گناہ کبیرہ ہے مردوں کے لیے, لیکن آج اکثریت مسلمانوں کی ٹکنے کو ڈھکے پھرتی ہے اس کے اندازہ ہی نہیں. حتیٰ کہ نماز جیسی اہم عبادت کے اندر, جس میں ایک صحابی نماز پڑھ کر آئے, آپ نے فرمایا جاؤ وضو کرو, دوبارہ نماز پڑھو, تمہاری نماز نہیں, دوبارہ پڑھی, پھر آپ نے لوٹائی, دوبارہ, پھر آخر چوتھی مرتبہ نے کہا یا رسول اللہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں, آپ بار بار کیوں کرو دھڑوا رہے. فرمایا کہ تمہارے ٹکنے ڈھکے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے ٹکنے ڈھکے ہوئے, کہ نماز کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتے. آج اس گناہ کی نفرت دل ہی سے نکل گئی, فیشن میں ایسے ڈوبے کہ اپنے ٹخنوں کو گناہوں کے اندر ایسا چھپا رکھا ہے کہ ماں اسفر من الکعبین من الازار ففی النار. فرمایا کہ جو ٹخنے کا حصہ لباس سے چھپا رہے گا آگ کے اندر جلایا جائے گا. یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں, ورنہ بے شمار گناہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں. بے پردگی کے گناہ ہے, اس قدر خطرناک گناہ ہے یہ کہ بے پردہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان کا وہ آلہ کار بنی ہوئی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کی دوبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر لوگوں کو اپنی طرف للچائی کی نظروں سے وہ مائل کرتا ہے کہ لوگوں مجھے دیکھو. اور یہ عورت شیطان کی آلہ کار بن گئی, جو صاحب ایمان بھی ہے, مومن مسلمان بھی ہے, سچ بن کے تیار ہو کے نکلی. اسے معلوم نہیں کہ پل پل چل رہا کہ لعنت اس پر برس رہی ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ جو لعنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری, اللہ کے قہر اور عذاب کو دعوت دی جاتی ہے. فرمایا کہ جس کی طرف بد نظری کی جائے, اور جس ذات کے اوپر بد نظری واقع ہو, جو بد نظری کرنے والا وہ بھی ملعون ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے بد نظری ہو رہی ہے وہ بھی ملعون ہوتی ہے. دونوں پر لعنت برس رہی ہے, نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھنے والا وہ بھی لعنت کا مرتاب, اللہ کی رحمت سے دور, اللہ کے عذاب کا مستحق بن رہا ہے, اور جس کے اوپر نظر اٹھ رہی ہے وہ بھی صبح سے شام تک زینت بازار بنتی ہے، زینت آفس بنتی ہے، معاشرے کے اندر کھلے عام دیکھی، اسے پتہ نہیں کہ صبح سے شام تک کس کو لعنت کے کام میں سمیٹ کر لائی ہے. گھروں کے اندر طرح طرح کے گناہوں کے ساتھ وہ سامان ہیں، معاشرے کے اندر گناہوں کے سامان ہیں کہ دل سے نفرت بھی نکل چکی اور اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر بے تحاشا گناہوں کے اندر مبتلا ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا جائزہ لے، اوروں کو چھوڑ دے، اوروں کے اوپر تنقید کی انگلی اٹھانے کے بجائے سب سے پہلے اپنا جائزہ لے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ سر سے پاؤں تک میرے وجود سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، آیا میری آنکھیں گناہوں سے بچتی ہیں، میرے کان بچتے ہیں، میری زبان بچتی ہے، آزاد و جوارے بچے ہوئے ہیں، میرے متعلقات، میرے زندگی کے اندر صبح سے شام تک جو میں ماحول میں زندگی گزارتا ہوں، اس ماحول میں کہاں کہاں میں بہکتا ہوں، میں روزی کمانے کے لیے نکلتا ہوں تو کہاں کہاں میں پھر پھر کر جاتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں تو کہاں کہاں میں دھوکے دے جاتا ہوں، ظلم و زیادتی کر جاتا ہوں، کہاں کہاں کس کی بلا زاری کر جاتا ہوں. اپنے پورے وجود کا جائزہ لے، اپنے متعلقات کا جائزہ لے، اپنی زندگی کا جو دائرہ ہے اس کا انسان جائزہ لے، اندازہ ہو جائے گا کہ میری زندگی کتنے گناہوں سے بچی ہوئی ہے، کتنے گناہوں میں بلوی سے اور آلودہ ہے. جب گناہ نظر آنے لگے انسان ان سے بھی کوشش کر کے بچنے لگے، اپنی نگاہوں کی، کان کی، زبان کی، اعضاء و جوارح کی، شرمگاہ کی، وجود کی حفاظت کرے اور اپنے پیر کی حرام سے حفاظت کرے، ہر طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کرے اور اپنے جن لوگوں سے معاملات کرتے ہیں وہاں جو اس سے گناہ ہو رہے ہوں، معاملات میں جو خود خود ہو رہی ہے، جو دھوکے بازی، جو ظلم و زیادتی، جو امانت میں خیانت، جو بدرحمی ہو رہی ہو، یہ ساری وہ برائیاں ہیں جس سے ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں ہوش بھی نہیں آتا. اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کہ صبح سے شام تک جو میری روزانہ کی زندگی ہے اس میں کون کون سی خوبیاں ہیں، کون کون سی خامیاں ہیں. حد تو یہ ہوگی رات سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، اللہ کو یاد کر کے سو، تلاوت کلام پاک کر کے سو، سورتیں پڑھ کے سو، کلمہ پڑھ کے سو. انتہا یہ ہے کہ رات سوتے سوتے بھی فلمیں اور ڈرامے دیکھے جاتے ہیں اور پھر نئی آئی چیزوں میں منہمک ہو کر جب نیند غالب آنے لگتی ہے، دماغ کام چھوڑنے لگتا ہے، اس وقت انسان مجبور ہو کے پھر ٹی وی بند کرتا ہے، انٹرنیٹ بند کرتا ہے، موبائل سے اپنی نظریں ہٹاتا ہے، تب کے آخر کار سو جاتا ہے. نہ زبان پر کلمہ کلام آتا ہے، نہ عبادات کی توفیق ملتی ہے. خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں موت کا فرشتہ آ جائے، کیا اختتام ہوگا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات کیسے تھے. آج ہماری نوجوان نسل رات رات بھر موبائل پر میسج کے ذریعے عشق و معاش کا لڑاتی ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ آگ کے انگارے ہیں جو ہم ہاتھ سے اوپر موبائل کے اندر میسج کر کر کے ایک دوسرے کو محبت کے پیغام دے رہے ہیں. در حقیقت یہ اپنے ہی قوم پر کنہاری ماری جا رہی ہے، یہ محبت کے نام پر اپنے ذات کے ساتھ عداوت ہو رہی ہے. اللہ بڑی غیور ذات ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ جب محبت کی جائے، تھوڑی سی محبت کو اللہ تعالیٰ بہت قدردانی کے ساتھ دیتے ہیں، بندے کو اپنی رحمت اور آغوش میں چھپا لیتے ہیں. اللہ کی ذات کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کا ڈر اور خوف نکال کر مخلوق سے محبت لڑائی جائے، عشق و معاش سے کیے جائے، اللہ غیور ذات ہے، تیری عزت کا نمونہ بناتے ہیں. ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا. سب سے پہلے جو بھانڈا پھوٹتا ہے محبت کا، انسان ماں باپ کی نظروں میں گرتا ہے، گھر والوں کی نظروں میں گرتا ہے، جس کو پتہ چلتا ہے نظروں میں گرتا ہے، وقار ختم ہو جاتا ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے اور پھر انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے، چین و سکون برباد ہوتا ہے، زندگی کے اندر روک لگ جاتا ہے. کتنے ہی ایسے ہیں جیسے میں نے واقعہ سنایا کہ عید کے دن جو پھانسی کے پھندے پر اپنے آپ کو لٹکا بیٹھا، میں جانے کس وجہ سے، لیکن قوی گمان یہی ہے کہ آج کل کا نوجوان ذرا سی بس محبت میں ناکامی ہوئی، پھانسی کے پھندے میں اپنے آپ کو لٹکا لیا. ذلت اور رسوائی کے سوا انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہی محبت اللہ تعالیٰ سے انسان کر کے دیکھے، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت جوڑ کے دیکھے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کر کے دیکھے، اللہ تعالیٰ پھر بندے کو ایسی چین اور سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں، راحت و آرام والی زندگی عطا فرماتے ہیں، وہ حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے میں جا کر سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. ایک بزرگ تھے، کافی لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت سجدے میں جاتے ہیں تو آپ سر اٹھانے کا نام نہیں لیتے. فرماتے ہیں کہ بس بات یہ ہے کہ جب سجدے میں سر رکھتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سر اللہ کے قدموں پہ رکھ دیا، اتنا مزہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ سر رکھے ہی رکھوں، سر اٹھانے کا دل ہی نہیں چاہتا. تو یہ سارے ایمان کی پختگی کی علامت ہے. جب اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو جائے، تعلق پختہ ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، جس کی زبان صاف ہو، دل پاک ہو، کبھی بھی وہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے سیر نہیں ہوتا. لیکن جب زبان بھی گندی ہو، دل بھی گندا ہو، کھنڈلاپ بنا ہوا ہو، اس میں اللہ کے علاوہ ڈھیر اور ڈھیر محبت کے پٹ سجائے ہوئے ہوں، اس کی محبت، اس کی محبت، لاحانی چیزوں کی محبت، ان محبتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو، توڑنا پڑے تو ٹوٹ جائے، اللہ ناراض ہو تو ہو جائے، اس کو چکنا چور کرنا پڑے تو کر دیا جائے، اپنی خواہشات کی تکمیل کی محبتیں جب دل میں بسی ہوں تو پھر انسان کو عبادت کی حلاوت کہاں محسوس ہوگی، عبادت کے نور اور انوار کہاں محسوس ہوں گے، نزلہ جس انسان کو ہوا وہ ہو وہ خوشبوئیں کہاں محسوس کرتا ہے، بخار جس انسان کو ہو وہ ذائقہ دار چیزوں کے ذائقہ اپنی زبان پہ کہاں محسوس کرتا ہے، جب انسان بیمار ہو گیا، غیروں کی محبت میں پھنس گیا، اس کو پھر اللہ کی عبادت میں، اللہ کی باتوں میں، اللہ کی یادوں میں کہاں مزہ آئے گا، پھر تو زبان سے اللہ کا نام بھی بڑی مشکل سے نکل پاتا ہے، اللہ کا گھر دیکھ کر دہشت ہوتی ہے، انسان دور بھاگتا ہے، نماز میں اگر آ بھی جائے تو دل نہیں لگتا، دھیان نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، ایک عجیب دہشت اور بیزاری ہوتی ہے نماز پڑھ کے جلد از جلد بھاگنے کو دل چاہتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب وہ اس کا دل زن آلود ہو چکا ہو، گناہوں کی وجہ سے وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا، تو اس کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، اب اس کو نورانی چیزیں، حلاوت والی چیزیں کڑوی محسوس ہونے لگی، لیکن اگر اس کا علاج ہو جائے، تدارک ہو جائے، پھر اس کو خوشبوئیں بھی اچھی محسوس ہوتی ہیں، اور پھر اس کی اگر ذائقہ ایمانی ذائقہ ہو، عبادت کی حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے اور مزے محسوس ہوتے ہیں، اسی لیے پھر عبادت کے چسکے اثر پڑتے ہیں کہ انسان پھر اپنی زندگی کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزار نہیں کے اندر اپنے لیے لطف حلاوت محسوس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور ایمان کے اندر ترقی عطا فرمائے، حلاوت ایمانی نصیب فرمائے، سچی اور پکی اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ سے محبت کا جو پہلا ایک سبب ہے جو بہت ہی قوی ترین سبب ہے، ذکر اللہ، اللہ کی یاد جب کثرت سے کی جائے تو یہ کثرت شدت محبت کی دہائی ہوا کرتی ہے، جتنا کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے گا اتنی ہی محبت میں شدت آئے گی، جتنا جس چیز کا تذکرہ انسان کرتا ہے، جس چیز کا تذکرہ انسان سنتا ہے، اتنے ہی زیادہ اس چیز کی طرف رغبت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذکر سے، اس کے تذکروں چرچوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی محبت دل کے اندر جگہ کرتی ہے، دل کے اندر محبت سما جاتی ہے، اور پھر جب اللہ کی محبت جو جو بڑھتی ہے تو پھر عبادت کے اندر بھی دل لگتا ہے، حلاوت اور نورانیت محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے کے ساتھ معاملات اچھے ہونے لگتے ہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ گناہوں کی زندگی ہو، سرسری طور پر نماز پڑھ لی، سرسری طور پر بڑے دل سے دعا مانگ لی، بعد میں کوئی پوچھے بھائی کیا مانگا، پتہ ہی نہ ہو کہ کیا مانگا، اکھڑے دل کے ساتھ دعا نہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں نہ ہی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، دل کی گہرائی سے توجہ سے اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، دل گرا کر آہوزاری کے ساتھ اس سے مناجات کی جائے، نماز میں خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، تو چند دن کے اندر انسان کے اندر وہ نور ایمان ترقی پاتا ہے کہ انسان کو پھر معلوم ہوتا ہے کہ واقعتا میرا اپنے اللہ سے تعلق اور رشتہ مضبوط ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ میں نے سنایا کہ جب طواف کر رہا تھا، ایک شخص نے دیکھا جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، دعا مانگ رہا تھا یا اللہ میری یہ آنکھ بھی صحیح کر دے، میں کہا ہوں مجھے صحیح سالم بنا دے، دونوں آنکھیں صحیح ہو جائیں، حجاج قریب آیا، کہا کہ کیا دعا مانگتا ہے، کہا کہ یہ ایک آنکھ میری خراب ہے، اس سے صحیح ہونے کی دعا مانگتا ہوں، حجاج نے دھمکی دی، طواف کے ختم ہونے تک اگر یہ تیری خراب آنکھ ٹھیک نہ ہوئی تیرا سر قلم کر دوں گا، اور حجاج جو کہتا تھا وہ کرتا بھی تھا، ہزاروں کی تعداد میں اس نے افراد کو قتل کیا، جب دھمکی ملی جانتا تھا کہ حجاج بن یوسف ہے، یہ خالی گرجنے والا بادل نہیں برتنے والا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کرے گزرے گا، ابھی تک تو آنکھ کی پڑ گئی اور جان کی پڑ گئی، یا اللہ یہاں تو جان خطرے میں پڑ گئی، آنکھ مانگ رہا تھا یا جان جا رہی ہے، حجاج نے دھمکی دے دی کہ تمام کے ختم ہونے تک اگر تیری آنکھ ٹھیک نہ ہوئی تو تجھے جان سے مار دوں گا، اب جو گڑ گڑا کر دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، وہاں کی عدم تمام مکمل ہونے تک اللہ تعالیٰ نے اس کی خراب آنکھ بھی صحیح کر دی، حجاج قریب آیا، کہا کہ آنکھ صحیح ہوئی، کہا کہ ہاں ٹھیک ہو گئی، دونوں آنکھیں صحیح ہیں، کہا کہ جس طرح پہلے دعا مانگ رہا تھا، اگر اس طرح ساری زندگی بھی دعا مانگتا رہتا تو یہ خراب آنکھ ٹھیک نہ ہوتی، لیکن جب انہیں دل کی گہرائی سے جان کر خطرہ تو آپ نے محسوس کرتے ہوئے جس دل کی گہرائی سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ قبول فرما دی، بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو بہت قبول فرماتے ہیں، شرط یہ کہ بندہ حاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرے، گڑ گڑا کر اس سے مانگنے والا بنے، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھنے والا، اپنی مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے کرانے والا بن جائے، ایک در سے جڑ جائے ساری طرح سے جان چھوٹ جائے گی، در بدر کی ٹھوکرے کھانے سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کر لے، ہر کام جب کر پیش ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بن جائے، اللہ یہ میرا مسئلہ ہوگی حل فرما دے، اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرمائے گی بندے کی عقل تک رہ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا اور مرضی اور خوشنودی والی زندگی نصیب فرمائے، آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ درود شریف پنڈی کے دعا کر لیجیے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.